انسان کامل بن سکتا ہے کہ ارشاد ہوا کہ انسان اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا، ایک اس نے تمہاری ہدایت کے لیے نور بھیجا، دوسرا اس نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی۔ یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے قرآن کے مفسروں میں، یہ جو لفظ نور ہے اس سے مراد یہی کتاب ہے، لیکن شیعہ سنی 40 مفسر اپنی تفاسیر میں بیان کرتے ہیں یہ جو لفظ نور ہے اس سے مراد قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کو سمجھانے والا ہے۔ اور عقلانی دلیل یہ دی، کیونکہ اعتراض یہ کیا کہ یہ ضد کیسی کہ آپ کہو کہ نور سے مراد قرآن نہیں ہے، کیا قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے، کیا قرآن کتاب طہارت نہیں ہے، جب آپ کا عقیدہ ہے تو نور کہنے میں کون سا حرج ہے؟ تو دلیل یہ دی کہ واقعاً ہاں قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن میں بھی صلاحیت ہدایت ہے، لیکن بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے آپ کو دو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، ان میں دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ اگر آنکھیں نہ ہوتی نہ آپ مجھے دیکھ پاتے نہ میں آپ کو دیکھ پاتا۔ لیکن تصور کیجئے اگر انسان کو کسی بند کمرے میں رکھا جائے اور وہاں پہ تمام تر لائٹس کو آف کیا جائے تو کیا پھر بھی انسان دیکھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ یعنی آنکھوں میں صلاحیت دیکھنے کی ہے لیکن ان کو بھی دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ آنکھیں بھی اگر دیکھنا چاہتی ہیں تو ان کو روشنی کی ضرورت ہے، صلاحیت موجود ہے، لیکن جب تک نور نہیں ہوگا، جب تک روشنی نہیں ہوگی، تب تک آنکھیں بھی نہیں دیکھ پائیں گی۔ فرمایا بالکل اسی طرح قرآن میں صلاحیت ہدایت ہے لیکن جب تک نور مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ لاؤڈ کا آواز اگر کلیئر کر دیں، بہت آواز گونج رہی ہے، بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے لاؤڈ بھی وسیلہ ہے میری آواز کو آپ تک پہنچانے کا، اگر یہ کمزور ہو تو میری آواز نہیں پہنچتی، وسیلہ اگر کمزور ہو تو پیغام پہنچتا نہیں۔ تصور کیجئے نبی کے بعد بھی اگر وسیلہ کمزور ہو تو نبی کا پیغام پہنچ کیسے سکتا ہے؟ اسی لیے ہم شیعہ مضبوط وسیلوں کے پیچھے ہوتے ہیں کہ جو صرف علم نہ ہو بلکہ باب مدینۃ العلم بھی ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آنکھ میں صلاحیت ہے لیکن یہ آنکھ دیکھنے کے لیے پھر بھی کس کی محتاج ہے؟ نور کی محتاج ہے۔ یعنی جب تک نور نہیں ہوگا تب تک آنکھیں دیکھ نہیں پائیں گی۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آل محمد وعجل فرجہم۔ تو فرما یہی وہ نور ہے جو تمہاری ہدایت کے لیے آیا، اگر یہ نور نہ ہوتا کبھی تمہیں ہدایت نہ ملتی۔ اور علمی اصطلاح میں ہم دو اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، آواز میری آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ علمی اصطلاح میں ہم دو اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، پہلی اصطلاح لفظ ناسخ کی، دوسری اصطلاح لفظ منسوخ کی۔ یعنی قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہوئیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ناسخ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک آیت ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی لہٰذا یہ حکم مجھ سے ساقط ہو گیا، کبھی بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ آیت تا قیامت ہے، اس کا حکم بھی باقی ہے۔ یعنی جب تک مسلمان ہے، جب تک قرآن ہے، جب تک اسلام ہے، اس آیت کا حکم بھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ لیکن فرمایا یہ آیت جو کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا، ایک کتاب کا بندوبست کیا، ایک نور کا بندوبست کیا۔ یعنی تا قیامت جب تک کتاب رہے گی تب تک نور باقی رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر میں کتاب تو ہو لیکن آپ کے گھر میں نور نہ ہو۔ جب تک کتاب ہدایت دے گی لہٰذا یہ لازم و ملزوم ہے اس کتاب کے ساتھ نور کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر نور نہیں تو کتاب کسی کام کی نہیں۔ تو پوچھیے آج کے مسلمانوں سے کہ اے مسلمان یہ بتا، جب تک مصطفیٰ تھا نور تھا، جب نبی دنیا سے چلے گئے 1400 سال گزر گئے، اب یہ بتا وہ نور کہاں ہے؟ کتاب تو تمہارے گھروں میں موجود ہے
لیکن تو وہ نور دکھا جب خدا خود کہتا ہے میں نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا ہے، میں نے کتاب کا بھی بندوبست کیا ہے، میں نے نور کا بندوبست بھی کیا ہے، تمہارے گھر میں کتاب تو ہے لیکن ہمیں نور دکھا۔ کوئی مسلمان جواب نہیں دے سکتا، بس علی کا ماننے والا جواب دے سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کتاب بھی ہے، ہمارے گھروں میں نور بھی ہے، کیونکہ وہی مصطفیٰ فرما کر گئے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بلکل محمد۔ اگر پہلا محمد چلا جائے تو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے مرتضیٰ کی صورت میں دوسرا محمد رکھا ہوا، اگر مرتضیٰ چلے جائیں تو ہم نے تمہاری حسن کی صورت میں مشتبہ رکھا ہوا ہے، اگر حسن تمہارے درمیان سے چلے جائیں تو ہم نے حسین کا نور تمہارے درمیان رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ یہ نور کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ انسان، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے امام زمانہ کا نور رکھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہماری قوم اسی لیے پیچھے ہے کہ ہم، مولا فرماتے ہیں پہلی وصیت جو مولا کرتے ہیں، نظم امورکم، اپنی زندگی کو نظم دو۔ مولانا بیٹھ کے ہم لاؤڈ ابھی بنا رہے ہیں، تو جب زندگی میں نظم نہیں ہوگا کبھی بھی کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم، یہ نور ہے جو تمہاری ہدایت کے لیے آیا، یہ نور ہے جو تمہاری تربیت کے لیے آیا۔ تو فرمایا فخر کیا کرو کہ تمہارے گھروں میں کتاب بھی ہے، تمہارے گھروں میں نور بھی ہے۔ لیکن شیعہ سنی علماء میں لفظ نور پر بڑی بحث چھڑی کہ نبی کو نور کہیں یا بشر کہیں، یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھ لیا کہ کیا کہو، بشر کہو، نور نہ کہو۔ یہ بحث لفظ کی ہے، جب انسان الفاظ میں الجھ جاتا ہے تو مسائل کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے لفظ نور کو سمجھائی نہیں، اللہ نے یہ برین دیا سوچنے کے لیے۔ ہم پورے بدن سے کام لیتے ہیں لیکن اس سے کوئی کام نہیں لیتے، ہم نے اس کو چھٹی دی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یشعرون، اکثرہم لا یفقہون۔ عقل تو دی ہے لیکن یہ سوچتا نہیں ہے۔ اے مومن، اے جماں، یہ عقل سوچنے کے لیے آئے۔ نوجوان آتے ہیں مولانا حافظہ بڑھانا ہے، میموری بڑھانی ہے، میں کیا کروں؟ بھائی میموری بڑھانے کے لیے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، ایسا تو نہیں کہ پورا سال نہ پڑھو اور شب امتحان ایگزام کی رات تم یہ چاہو کہ تمہیں 100 سے 100 مارک ملے، کبھی نہیں ہوگا۔ ایسا تو نہیں کہ پورے سال عبادت نہ کرو لیکن کہو 10 دن محرم کے آ کر حسین پہ گریا کروں اور مجھے جنت مل جائے۔ لیس الانسان الا مسعى، محنت، کوشش، زحمت جب تک نہیں کرو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ سمپل سی مثال ہے، آج کل کے جوانوں کو باڈی بلڈنگ کا بڑا شوق ہے، جب باڈی بلڈنگ کرنے جاتے ہو ایک چھوٹا سا ڈمبل اٹھاتے ہو، ایسے نہیں کہ تمہارے ڈولے ایسے ہی بن جائیں۔ وہ جو کوچ ہے وہ بھی کہتا ہے اس کو 10 ٹائم اٹھاؤ، 10 ٹائم نیچے کرو۔ جب تم ریپیٹیشن کرو گے تو اس سے تمہارے مسلز باہر آئیں گے، مسلز بنیں گے۔ سائیکولوجسٹ بھی کہتے ہیں اگر تمہیں برین کے مسلز کو پڑھانا ہے تو اس میں ٹریننگ کرنی پڑے گی، اس میں کثرت کرنی پڑے گی، اس میں ریپیٹیشن کرنی پڑے گی۔ بہت سارے ایسے نوجوان اور بوڑھے آپ کو ملیں گے جن کا حافظہ برق جیسا ہے۔ یہ حافظہ تیز کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ٹریننگ کرتے ہیں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی چیز یاد کیا کر، اپنی میموری کے مسلز کو مضبوط کیا کر۔ اگر تو ٹریننگ کرے گا نہیں تو یہ میموری مضبوط کیسے ہوگی؟ اسی لیے فرمایا 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اگر تو سوچنے کی عادت ڈالے گا تو حور بنے گا، اگر تو فکر کرنے کی عادت ڈالے گا تو حبیب ابن مباہر بنے گا۔ جب تو سوچے گا نہیں، تمہاری عمل میں فکر نہیں ہوگی، تمہارے برین میں سوچ نہیں ہوگی، فرمایا کبھی بھی تو حبیب ابن مباہر نہیں بن سکتا۔ یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ یہی ٹریننگ خدا بار بار انسان کو دیتا ہے۔ ارے ذرا قرآن کو تو اٹھا، کتنی مرتبہ خدا ریپیٹیشن کرتا ہے، قوموں کے عذابوں کو بیان کرتا ہے، قوموں کے اتفاقات کو بیان کرتا ہے۔ خدا ہم سمجھ گئے جب تو عذاب نازل کرتا ہے تو قوموں کو تباہ کرتا ہے، یہ بار بار بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے ماڈلز کو دہرانے کی ضرورت کیا ہے کہ میں نے کسی کو ڈبو کے مار دیا، میں نے کسی کو آگ میں مار دیا، میں نے کسی کو زلزلے میں مار دیا، میں نے کسی کو مس کر کے مار دیا۔ اے خدا، ہمیں پتا ہے جب تو مارنے پر آئے بندے کو کسی بھی ذریعے سے مار سکتا ہے، لیکن تو اتنے ماڈلز کو گنوا کیوں رہا ہے؟ کیونکہ خدا ہمارے برین کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں سوچنے کی صلاحیت عطا کر دینا چاہتا ہے. تبھی معصوم کی آواز آتی ہے, آئے بندے جب تو مر جاتا ہے قبر میں تجھ سے پوچھا جاتا ہے من ربک, تمہارا رب کون ہے, من امامک, تمہارا امام کون ہے, من کتابک, تمہاری کتاب کون سی ہے. سوال یہ ہے وہ جوان جو پوری زندگی علی علی کرتا رہا, وہ بوڑھا انسان جو سجدے دیتا رہا, جو اللہ کی نمازیں پڑھتا رہا, اس سے کیسا سوال کہ تمہارا رب کون ہے, اس سے کیسا سوال کہ تمہارا امام کون ہے. جو نعرہ لگاتا تھا تو سانس گھٹ جاتی تھی, اتنا بلند بلند نعرے مارنے والا, اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا امام علی ہے. یہاں پہ یہ سوال نہیں کیا جا رہا کہ تمہارا امام کون ہے, وہاں پر سوال سوال عقل ہے, اے میرے بندے اگر تو نے مجھے سجدہ کیا تھا تو یہ بتا مجھے کیوں کیا تھا. وہاں سوال کیوں کا ہے, اگر تم نے علی کو مولا مانا تھا تو علی کو ہی مولا کیوں مانا تھا, یا کوئی اور امام نہیں تھا, یا کوئی اور خدا نہیں تھا. اتنے بت پرست, اتنے کمیونسٹ, اتنے لائک لوگوں کو تم نے دیکھا, لیکن تم نے مجھے ہی سجدہ کیوں کیا. وہاں پہ عقاب ہی اسی کا ہے کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں کیا, تم نے علی کو مولا کیوں مانا, تم نے نبی کو نبی کیوں مانا. یعنی سوال عقل کا کیا جائے گا. فرمایا خدا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے بت کو سجدہ کیوں کیا, خدا کبھی یہ نہ کہے گا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں کیا. سوال یہ کرے گا اگر سجدہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا, تمہارے سجدے کرنے کا مطلب کیا تھا. تبھی فرمایا اصول دین میں تقلید حرام ہے, اس لیے حرام ہے کیونکہ اگر آپ نے اصول میں تقلید کی گویا آپ نے برین کو سوچنے سے روک دیا, گویا آپ نے اپنے مائنڈ کو استعمال کرنے سے روک دیا. یعنی مجھے علی ملا ماں کی گود سے, مجھے اللہ ملا مسجد سے, مجھے نبی ملا مولوی سے, پھر تم نے کیا کیا, سب کچھ تجھے گھر سے پلیٹ میں ملا, لا الہ الا اللہ گھر سے ملا, محمد رسول اللہ گھر سے ملا, علی ولی اللہ انچولی کی سوسائٹی سے ملا, تم نے کیا کیا, اس برین کو تم نے استعمال کتنا کیا. اس کا مطلب تو اپنے اصول دین میں تقلید کر رہا ہے. تم نے علی کو مولوی سے لیا, اللہ کو مولوی سے لیا, سب کچھ تم نے اس کو لیا. فروع میں صحیح ہے تقلید, تقلید واجب ہے, لیکن اصول میں تقلید حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی آواز آتی ہے. آج امت مسلمہ کا مسئلہ یہ رہی کہ کوئی نماز کیوں نہیں پڑھتا, آج امت کا مسئلہ یہ نہیں روزہ کیوں نہیں رکھتے, آج امت کا مسئلہ یہ نہیں کہ زانی کیوں بڑھ گئے, آج امت کا مسئلہ یہ نہیں کہ خواتین میں بے حیائی کیوں بڑھ گئی. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. بھائی سارے مسلمان ہیں. اس خاتون کو ہوتا کیا ہے, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سر پہ دوپٹہ, اس کو اتنا تو پتا ہے کہ رمضان میں خدا ہے, پتا ہے نا, تبھی رمضان میں سر پہ دوپٹہ آ جاتا ہے. ایکٹرز ایکٹریسز با ایمان بن جاتی ہیں. اس کا مطلب برین اتنا تو کام کر رہا ہے کہ رمضان میں خدا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب رمضان ختم ہوتا ہے, خدا کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کا مطلب اس نے خدا کو اپنے دماغ سے نہیں مانا. ہمارے بڑے بڑے جوان خوش ہوتے ہیں, وہ انڈیا کا فلاں ایکٹر مسلم ہے. بھائی پیدائشی مسلمان اور پیدائشی ہندو میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ دونوں کے عقیدے میں تقلید ہے. قیامت میں اگر بندہ یہ کہے گا خدا میں نے تجھے سجدہ کیا, اور خدا کہے گا تو نے سجدہ کیوں کیا, اور جواب یہ ملا خدا اس سوسائٹی میں پیدا ہوا تھا جو مسلم تھی, اس گھر میں پیدا ہوا تھا جو مسلمان کا تھا, اس ماں کی گود میں بڑا تھا جو مسلمان تھی, جو شیعہ تھی, جو حسینی گھر تھا, میں نے تو بچپن سے ماتم کیا میں سیکھ گیا, میں نے تو بچپن سے نعرہ مارا میں ریلی کرنا سیکھ گیا. اللہ کی آواز آئی, اگر اس عقیدے کی بنیاد پر تجھے جنت میں بھیجنا ہے تو میں اس کا کیا کروں جس سے پوچھتا ہوں تم نے بت کو سجدہ کیوں کیا, وہ بھی یہی کہتا ہے ماں سے سیکھا, وہ بھی یہی کہتا ہے آبا و اجداد کی تقلید میں میں نے خدا تجھے سجدہ کیا. فرمایا پھر تیرے عقیدے میں اور اس کے عقیدے میں فرق نہیں آئے. یہی بنیاد اور یہی فکر تھی جو اہل بیت نے تشیع کو عطا کی کہ نبی کے جانے کے بعد امت نے تقلید کی, ابو ذر نے تحقیق کی, امت نے تقلید کی, میں سمے تمار نے تحقیق کی. فرمایا علی کے ہوتے ہوئے ہم کسی کو امام مانے تو کیسے مانے, عقل تسلیم نہیں کرتی. کسی جوان نے کہا مولانا ہم سے کہا جاتا ہے کہ علی کو مولا نہ مانو, میں نے کہا عقل سے اس کا مقابلہ کرو. امام فرماتے ہیں بہترین جواب, بہترین حملہ, بہترین تماچا, تماچا عقل ہے. اس لیے فرمایا کوئی شیعہ بن ہی نہیں سکتا, شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جس کے وجود میں عقل ہو. اگر عقل نہ ہو یہ کبھی شیعہ بن نہیں سکتا. یہ عقل ہے جو اس کو علی کے در پہ لاتی ہے. یہ عقل آئے جو اس کو حسین کے در پہ لاتی ہے, ورنہ ہزاروں کا مجمع تھا, 72 72 کیوں بنے؟ کیونکہ یہاں عقل تھی وہاں جہالت تھی. یہ عقل ہے جو تجھے حسینی بناتی, یہ عقل آئے جو تجھے دلدل سے نکال کر نور کی محفل میں لاتی ہے. لیکن سوال یہ آئے تو عاقلانہ طریقے سے حسین کی محفل میں آ. ہمیشہ میں تین جملے دہراتا ہوں کہ ایک مومن وہ جس کا عقیدہ عاقلانہ, ایک مومن وہ جس کا عقیدہ عوامانہ, ایک مومن وہ جس کا عقیدہ عارفانہ. سوچو تو کس منزل پہ کھڑے ہو, کہ تمہارا عقیدہ عوامانہ ہے, عاقلانہ ہے یا عارفانہ ہے؟ اگر عقیدہ عوامانہ اس کا مطلب تم نے عوام سے لیا, جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے تو چل رہا ہے, جیسے لوگ ماتم کر رہے ہیں ویسے تو بھی کر رہا ہے, جیسے لوگ مجلس میں آ رہے ہیں تو بھی آ رہا ہے, جیسے لوگ حسین کا ذکر سن رہے ہیں تو بھی سن رہا ہے. لیکن عاقلانہ عقیدہ کب بنے گا؟ جب تم لوگوں کی طرح نہیں سوچو گے, تم ایسے سوچو گے جیسے حبیب نے سوچا تھا. وہ سوچ منفرد سوچ ہے. مدینے والے حسین کا ساتھ نہیں دے رہے. آج تک ممبر سے ہم نے کوفے والوں پہ لعنت بھیجی, لیکن کبھی مدینے والوں پہ تم نے لعنت کیوں نہیں بھیجی؟ ارے وہ تو حسین کو دیکھ رہے تھے, ارے حسین ان کے ساتھ تھے, خط لکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. کہتے تھے حسین ہم تمہیں اپنا حاکم بناتے, تو مدینے پر حکومت کر. لیکن اتنی غیرت تو کوفے والوں میں تھی کہ انہوں نے خط تو لکھا, لیکن یہ غیرت مدینے اور مکے والوں میں نہیں تھی. حسین حج کو بدل رہے, عمرے میں جا رہے, کسی نے روکا نہیں حسین نہ جانا, کیونکہ ان کی عقلوں پر پردے پڑے تھے. کوفیوں میں اتنی عقل تھی کہ حسین کو خط لکھا. اسی لیے مانا امام زمانہ بھی جو حکومت قائم کریں گے کوفے میں کریں گے. یعنی اتنی غیرت تھی. توابین کا لشکر کوفے سے نکلتا ہے, مختار کی حکومت کوفے پہ قائم ہوتی ہے. اس کا مطلب کوفیوں پہ غیرت تھی, لیکن حالات ایسے تھے. جس حالات میں جکڑتے ہوئے انہوں نے حسین کی مدد رکھی, حالانکہ وہ بھی غلط تھا, لیکن پھر بھی ان میں عقل تھی. لیکن مدینے والوں میں عقل نہیں تھی. مدینے والوں کا عقیدہ عوامانہ تھا. آج معصوم فرماتے یہی مسئلہ عوام کا ہے. امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم عوامی سوچ رکھ کے چل رہے ہیں. ہماری مجلسیں عوامی, ہماری سوچ عوامی, ہماری عزاداری عوامی. جب تک عقل حاکم نہیں ہوتا تمہارے وجود پر, تب تک تو حسین جیسا قدم اٹھانے کی صلاحیت پیدا کر نہیں سکتا. دیکھیے دو مومن ہیں کربلا میں. اتحاد بڑا عجیب ہے. امام حسین نے ایک ٹرائنگل بنایا کربلا میں, ایک مسلسل بنا, مسلس بنایا کربلا میں, جس مسلس کے تین چیزیں تھیں. کربلا میں اخلاق نظر آئے گا, کربلا میں احکام نظر آئیں گے, کربلا میں اعتقاد نظر آئے گا. یہ تین چیزیں آپ کو کربلا میں, یعنی اخلاق عالی کربلا میں. اگر اخلاق کا مظہر کس کہاں کہیں پہ تلاش کرنا ہے, جاؤ کربلا میں. بہترین اخلاق کہ دشمن نے حسین کا پانی بند کیا, پر اخلاق حسین یہ ہے کہ ہر کو پانی پلا دیا. یہ اخلاق ہے نا. کیونکہ سیاست دنیا میں اور سیاست حسین میں بڑا فرق ہے. دنیا کی سیاست جھوٹ کا نام ہے, دنیا کی سیاست فریب کا نام ہے. لیکن حسین علی کا بیٹا جنگ صفین میں مولا کا پانی بند کیا, پر میں بہت سخت وقت گزرا علی کے لشکر والوں پر, لیکن ایک مرتبہ پھر حملہ کیا, پورے پانی پر قبضہ کر لیا. اب لوگوں نے کہا علی ہم بھی پانی بند کریں گے. عمر بن عاص نے کہا معاویہ بس تمہاری خیر نہیں, اب پانی پہ حملہ ہوا, یہ جتنا تیرا لشکر ہے یہ لالچ میں آیا, کوئی بھی جہاد کی نیت لے کر نہیں آیا, جب پانی پہ ہوا سب تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. فرمایا میں علی کو جانتا ہوں. علی کسی پہ پانی بند نہیں کرتا, شخصیت علی سے واقف تھا. یہی حسین کی شخصیت, یہی اخلاق کربلا میں نظر آتا ہے. کیا اخلاق کے عباس علمدار ہے. شدت پیاس ہے کہ فرماتے جب عباس علمدار خیمے میں جاتے ہیں, جب مشک خیمے لٹکے ہوئے تھے, تو جب مشک سے قطرہ قطرہ ہو کے پانی زمین پہ گرتا ہے, مٹی کا رنگ بدل گیا تھا, براؤن کلر کا ہو گیا تھا پانی کے گرنے کی وجہ سے, لیکن مشک خالی ہو چکا تھا, مٹی تھوڑی سی گیلی تھی, اس میں نم تھی. بچے اتنے پیاسے تھے, اپنی قمیصوں کو اٹھاتے تھے اور اپنا شکم اپنا وجود اس گیلی مٹی پہ رکھتے تھے کہ تھوڑی سی ان کی پیاس بجھ جائے. اب بچوں کا یہ عالم ہے, عباس کا کیا عالم ہوگا. اس عالم میں جب پانی عباس لینے جاتے, فرمایا آدھا وجود عباس کا نہر فرات میں اترا ہوا ہے, پیاسا پانی کے اندر ہے, لیکن اخلاق عباس یہ ہے کہ پانی کو منہ تک نہیں لگایا. یہ قربانی کا تصور کہاں پہ ملے گا؟ کربلا میں ملتا ہے. یہ تھا اخلاق. کربلا میں احکام کو دیکھو, امام نے احکام کو چیدہ چیدہ کر کے, ذرہ ذرہ کر کے کربلا میں کھول کے دکھایا. فرمایا پیغام دو ابن سعد کو کہ مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے. کیوں چاہیے مولا؟ کیا سکینہ سے باتیں کرو گے؟ کیا اپنے جوان بیٹے سے باتیں کرو گے؟ مولا آخری رات آئے، کیا زین العابدین سے کلام کرو گے؟ فرمایا نہیں، ایک رات کی مہلت دو، حسین کو قرآن پڑھنا ہے، حسین کو نماز پڑھنی ہے. سوال سوچو اپنی فکر سے، کیا حسین نے کبھی قرآن پڑھا نہیں تھا؟ کیا حسین نے کبھی نماز پڑھی نہیں تھی؟ ایک رات کی مہلت مانگ رہے قرآن پڑھنے کے لیے. ارے جو مدینے میں روز قرآن پڑھتا تھا آج قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ امام کربلا میں قرآن اور احکام کی اہمیت کو بتانا چاہتے کہ حسین کی نظر میں تلاوت قرآن کیا ہے، حسین کی نظر میں نماز کی اہمیت کیا ہے. اور اسی حسین کا ماننے والا ہٹا کٹا بیٹھا ہوا ہے، لیکن دن میں 40 آیتیں قرآن کی نہ پڑھے، 20 آیتیں قرآن کی نہ پڑھے. آیت اللہ قاضی سے پوچھا گیا آپ اتنے بڑے مقام پہ پہنچے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا دو چیزیں، ایک قرآن کی تلاوت، دوسرا نماز تہجد. فرمایا ولی بننا ہے، دو چیزوں کو کبھی ترک نہ کرنا، ایک نماز تہجد، نماز واجب تو اولا ہے، نماز تہجد، اور فرمایا قرآن کی تلاوت، ڈیلی قرآن کی تلاوت کیا کرو. ایک بہت بڑے آیت اللہ کے اپنے قبلہ، آپ کو استخارہ کا علم ہے، آپ قرآن کھولتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سا عمل کیا. کا کثرت سے قرآن پڑھا، جتنا تو اس سے مانوس ہوگا یہ تیرے ساتھ انسیت پیدا کرے گا. قرآن آپ کا ہے کیونکہ آپ کے پاس نور ہے، کیونکہ آپ کے پاس تفسیر ہے، کیونکہ آپ کے پاس حقیقت ہے، کیونکہ آپ کے پاس کربلا ہے، لیکن ہم ہی قرآن سے دور ہے. تو حسین ابن علی ایک رات کی مہلت مانگتے کس کے لیے؟ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی دربار میں سجدہ کرو. کہ لشکر یزید کہتا ہے کہ ہمیں حسین کے لشکر سے تلاوت قرآن کی آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیاں اپنے شہد کے چھتے پر آوازیں دیتی ہیں، ایسی آوازیں آ رہی تھیں. پوری رات حسین تلاوت کر رہے ہیں. ارے لب پیاسے ہیں، پیاس کے عالم میں جو قرآن سے اپنی انسیت کو بتا رہا ہے. فرمایا نہ قرآن نے کبھی اہل بیت کو چھوڑا، نہ اہل بیت نے کبھی قرآن کو چھوڑا. وہاں پر نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا گیا اور کربلا میں حسین کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا، لیکن اتحاد حسین اور قرآن تو دیکھو سر نیزے پر ہے، لیکن پھر بھی حسین نے تلاوت قرآن کو ترک نہ کیا. یہ بتایا کہ ہم نور ہیں، یہ کتاب ہے، نور کبھی کتاب سے جدا ہوتا نہیں ہے. سلوات پڑھے محمد والے. اتنا تو سمجھ گئے یہ نور ہے جو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن نور کو سمجھنے کے لیے اپنے برین کو استعمال کرنا ہوگا، اپنے مائنڈ کو استعمال کرنا ہوگا. کس طرح استعمال کریں؟ نور ایک لفظ ہے. اب سوال یہ ہے اس لفظ کا سب سے پہلی معنی جو آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ جب لفظ نور آتا ہے، میں اردو بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں کہ مولانا کہہ کیا رہے ہیں، کیونکہ پہلے سے تمام تر اردو کے الفاظ آپ کے ذہن میں فیڈ ہیں، لہٰذا فوراً آپ سمجھ جاتے ہیں. یہاں میں فارسی بولنا شروع کروں آپ سب دیکھتے رہو گے مولانا کو کیا ہو گیا، آپ نہیں سمجھو گے کیونکہ ان کے معنی آپ کے ذہن میں نہیں ہیں. تو پہلے معنی کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے. آج جتنا فساد امت تشیع میں پیدا کیا گیا بحث لفظ کی وجہ سے، کیونکہ امت نے لفظ کو نہیں سمجھا اور جھگڑا بپا ہو گیا. لفظ ولایت ہو، وہ لفظ امام ہو، یہ جو لاہور کا فتنہ بلند ہوا، یہ لفظوں کا چکر ایک اگلی مجلس میں بیان کروں گا، لیکن پہلے لفظ کو سمجھیے. جب تک ہم لفظ کو نہ سمجھیں تب تک ہم معنی تک نہیں پہنچتے. اب ایک لفظ نور، مومن سے پوچھا جائے جب نور کا لفظ آتا ہے آپ کے ذہن میں تصور کیا آتا ہے؟ کہ مولا علی نور ہے. کیا مطلب، کیا مطلب نور ہے؟ تو مولا کے روشنی، عوامانہ تصور یہی ہے روشنی. اس کا مطلب یہ مولا جب کہیں سے چلتے تھے تو مولا سے روشنی نکلتی تھی، یہی تصور ہے نا. اب یہ تصور فلموں میں بھی بنایا گیا. امام رضا کی فلم دیکھی کہ مولا چل رہے ہیں، سب کے چہروں سے روشنی نہیں نکل رہی، امام کے چہرے سے کیا نکل رہی ہے؟ روشنی. بھائی اگر تصور روشنی ہوتا، اتنے واقعات چھٹے امام کے ملتے کہ امام فرماتے ہیں مختلف قافلوں میں گیا لیکن میرے اپنوں نے مجھے پہچانا نہیں. اگر روشنی ہوتی تو پہچان لیتے نا. پھر امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ اکثر لوگ کہیں کہ ہم نے دیکھا تھا پر پہچانا نہیں تھا. بہت ساری زیارتوں کے واقعے جو امام سے ملے پر امام کو پہچانا نہیں. مولا کا چہرہ عام ہے جس طرح ہمارا ہے، لیکن اس میں رونق ہے، اس میں کشش ہے، وہ دل ربا ہے، جو دیکھتا ہے اس کے دل میں محبت آ جاتی ہے. ہاں اگر یہ چاہیں تو نور بھی پیدا کر سکتے ہیں. یہ روایت بھی ملتی ہے کہ نبی کی زوجہ کہتی ہے جب میری سوئی گم ہو جاتی تھی میں مصطفیٰ کے آنے کا انتظار کرتا. ہاں یہ بھی ہے ایک حال ہے نوری, اگر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں, لیکن نارمل حالت میں ایسے ہی ہے جیسے ہم ہیں, ایسا ہی چہرہ ہے جیسے ہمارا چہرہ ہے, عام چلتے تھے. پھر نور کیا ہے؟ اس تصور کی وجہ سے بعض ہمارے علماء نے کہا کہ نور نہ کہو بشر کہو, اور قرآن کی آیت ہے انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کیا ہوں؟ بشر. اچھا بشر کیا ہے؟ جب لفظ بشر آپ کے ذہن میں آتا ہے تصور کیا آتا ہے؟ بشر یعنی انسان. لفظ انسان جب ذہن میں آتا ہے تو کیا تصور پیدا ہوتا ہے؟ انسان کی صورت. مثلا میں کہوں کار تو آپ کے ذہن میں گائے آئے گی یا کار؟ کار آئے گی. کار کا تصور کیا آئے گا؟ ایک گاڑی ہے, چار پھیتے ہیں, ہینڈل ہے اور یہ چیزیں ہیں, یہ کار ہے. جب میں کہوں کشتی تو آپ کے ذہن میں کشتی کی صورت آئے گی. جب میں کہوں کار تو کار کی شکل آئے گی. جب میں کہوں موبائل تو موبائل کا کیا آئے گا؟ شکل آئے گا. تو جب ہم کہتے ہیں نا بشر تو بشر کی شکل ذہن میں آتی ہے. ایک ایسا انسان جس کی دو آنکھیں ہیں, دو کان ہیں, دو ہاتھ ہیں, دو پاؤں ہیں, یہ بشر ہے. تو نبی فرماتے ہیں انا بشر مثلکم, میں بھی تمہاری طرح کیا ہوں؟ بشر ہوں. کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا یہ ملک ہے, یہ بشر نہیں ہے. کچھ اقوام کا یہ تصور تھا کہ انبیاء ملک ہوتے ہیں, ملائک ہوتے ہیں. کہ میں ملک نہیں ہوں, میں بشر ہوں, تمہاری طرح شادی کرتا ہوں, میرے بھی بچے ہیں, میں بھی کھاتا ہوں, میں بھی پیتا ہوں, میں بھی سو جاتا ہوں. سیم ٹو سیم, بالکل ویسا ہے. لیکن فرمایا تیری بشریت میں اور میری بشریت میں بڑا فرق ہے. کیسا فرق ہے؟ قرآن سے ثابت کروں گا. جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے. نام کیا ہے؟ ممبر. پہلے علم ہوتے تھے لکڑی کے, آج کل علم ہے لوہے کے. نام نہیں بدلا, نام کیا ہے؟ وہی ہے. علم لوہے کا ہو پھر بھی کیا کہو گے؟ علم. علم چاندی کا ہو پھر بھی کیا کہو گے؟ علم. لکڑی کا ہو پھر بھی کیا کہو گے؟ مٹی کا ہو پھر بھی کیا کہو گے؟ علم. مٹیریل بدل رہا ہے, نام نہیں بدل رہا. لوہے کا پھر بھی علم, چاندی کا پھر بھی علم, مٹی کا پھر بھی علم. جس بھی چیز کا بناؤ تیری مرضی ہے, لیکن شکل ویسی ہونی چاہیے جیسے علم کی ہے. شیپ نہیں بدلنا چاہیے, اگر شیپ بدلا تو علم نہیں رہے گا. اگر وہ لمبائی اور وہ حضرت غازی عباس کا اس میں پرچم نہ رہا تو یہ علم نہیں رہے گا. علم کا شیپ وہی ہونا چاہیے. اب مٹیریل بدلتا رہے تو ہمارا فرق نہیں ہے, نام وہی رہے گا علم. ممبر کا شیپ نہیں بدلنا چاہیے, شیپ سیم ٹو سیم وہی ہونا چاہیے. اگر لکڑی کا ہو پھر بھی ممبر, شیپ کیونکہ ممبر والا ہے. مٹی کا ہو پھر بھی ممبر, چاندی کا ہو پھر بھی ممبر. فرمایا بالکل اسی طرح تو بھی بشر ہے, وہ بھی بشر ہے. تو خاکی بشر ہے, وہ نوری بشر ہے. مٹیریل میں فرق ہے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے ہمارے شیعوں کو بنایا گیا. یہ کمال تشیعوں کا ہے, ہماری بچی ہوئی مٹی سے. اچھا کوئی کہ مولانا یہ تو آپ نے بڑی محاوراتی بات کر دی, ہمیں علمی جواب چاہیے, ہمیں قرآن سے جواب چاہیے. میں نے کہا قرآن بھی عزل اعلان آواز دیتا ہے, پڑھو قرآن کو. فلما تجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا. قرآن کہتا ہے جب میں نے تجلی کی, جب میں نے تجلی کی تو موسا بے ہوش ہو گئے, قوم جل گئی. موسا بے ہوش ہو گئے, قوم جل کے راکھ ہو گئے. بھائی اگر مٹیریل سیم ہوتا تو موسا کو بھی جلنا چاہیے تھا. میں یہاں پہ دو لکڑیاں رکھوں, ایک جلے ایک نہ جلے, اس کا مطلب اس کا مٹیریل کچھ اور ہے جو نہیں جل رہی, اور اس کا مٹیریل کچھ اور ہے. یعنی موسا کا مٹیریل بتا رہا ہے کہ یہ نبی کا مٹیریل ہے, وہ عام انسان کا مٹیریل ہے. اور عقلی جواب ایک, اور یہ تار ہے, اس تار میں برداشت ہے 220 وولٹ کی. کتنی؟ 220 کی. یہی مٹیریل ہے اس کا. اگر اس سے زیادہ اس پہ وولٹیج ڈالا جائے یہ کیا ہو جائے گی؟ جل جائے گی. اگر 220 وولٹ کو 1000 کا جھٹکا دو جل کے راکھ ہو جائے گی, لیکن اگر 1000 وولٹ میں 1000 وولٹ دو تو وہ جلتی نہیں ہے. اب قرآن کی آیت سنیے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ پہاڑ کا والٹ اتنا نہیں ہے کہ قرآن کی شدت کو برداشت کر سکے، لیکن جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکا اس کو مصطفیٰ کے سینے نے برداشت کر دیا. یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری طاقت کیا ہے، بہت زیادہ ہے. ہمارا مٹیریل اسپیشل ہے، اس مٹیریل میں کچھ ایسا ہے جس میں برداشت زیادہ ہے. اب معصوم فرماتے ہیں یہ جو والٹ ہے نا، مثلاً 220، اب اس 220 کو آپ 240 کر نہیں سکتے، بن گیا بن گیا، لیکن انسان کی کیپیسٹی پڑھنے کی طاقت رکھتی ہے. جب تو پیدا ہوا تمہارا وولٹیج بہت کم تھا، یہ وولٹ عقل کا ہے. جتنی عقل بڑھتی جائے گی اتنا ایمان بڑھتا جائے گا. اللہ کے یہاں ترازو عقل کا ہے. بھائی سب نماز پڑھے، سارے ماتم کریں، اتنی مجلس ہوئی، سب نے سنا، کیا خدا سب کو سیم ٹو سیم اجر دے گا یا الگ الگ اجر دے گا؟ چھٹے امام فرماتے ایک مومن وہ ہے جس نے دو رکعت نماز پڑھی، نماز صحیح تو تھی پر قبول نہیں تھی. ایک وہ ہے جس کی صحیح بھی ہے قبول بھی ہے. ایک وہ ہے قبول تو ہی، اوپر تو گئی لیکن پھر نیچے آ گئی. لیکن فرمایا ایک وہ ہے جو دو رکعت نماز پڑھتا ہے، وجب علیہ الجنہ، میں کہتا ہوں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. مولا اس نے بھی حمد پڑھا، اس نے بھی قل و اللہ پڑھی، ایک ہی جماعت میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھی، وہی ذکر جو آپ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، لیکن مولا اس پہ جنت واجب کیوں اور اس پہ جنت واجب کیوں نہیں؟ تو فرمایا اللہ عبادتوں کو عقل کی بنیاد پہ توڑتا ہے. کس کے سجدے میں عقلانیت ہے، کس کے سجدے میں تعقل ہے؟ یہ سوال ہے جو خدا کرے گا، اے میرے بندے اگر تو نے مجھے سجدہ کیا تو کیوں کیا؟ اگر تو نے جواب یہ دیا آبا و اجداد کے کہنے پہ، ماں باپ کے کہنے پہ، محلے والوں کے کہنے پہ، فرمایا کیوں کہ تقلید حرام ہے، تمہارا سجدہ قابل قبول نہیں ہے. اگر میری عبادت کرنی تھی تو علی کی طرح کرتا. کیا فرماتے میرے مولا؟ فرمایا اے خدا علی نے کبھی بھی تجھے سجدہ جہنم کے خوف سے نہیں کیا، جنت کی لالچ میں نہیں کیا، تجھے سجدہ اسی لیے کیا بس تو ہی لائق سجدہ تھا. یہ لیاقت ہے، یعنی سمجھ کے سجدہ کر، تو ہی لائق تھا. میں نے بت کو لائق سجدہ نہ سمجھا، میں نے گائے کو لائق سجدہ نہ سمجھا، میں نے مٹی کو لائق سجدہ نہ سمجھا، میں نے تجھے لائق سجدہ سمجھا. اور علی نے کیوں سمجھا؟ کیونکہ علی نور ہیں. اب یہ نور کیا ہے؟ لائٹ، روشنی؟ فرمایا نہیں، جب تک اس کو سمجھو گے نہیں تب تک یہ تصور بنے گا نہیں. نور کیا ہے؟ حدیث نبوی ہے، فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. کیا مطلب؟ میری روشنی کو، میری لائٹ کو، میرے بلب کو، کس کو خلق کیا؟ دوسری روایت کی مدد لیجئے، پھر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے خدا نے کس کو خلق کیا؟ عقل کو خلق کیا. فرمایا نور اور عقل ایک چیز کا نام ہے، جس میں عقل ہوتی ہے اس میں نور ہوتا ہے. تو بھی نورانی بن سکتا ہے لیکن تو پہلے ظلمتوں میں ہوتا ہے. اس نور کو وولٹیج کو بڑھاؤ، تمہارا بلب بہت چھوٹا ہے، روشنی بہت چھوٹی ہے، مدد لو اس منبع نور سے جو مرکز ہے، جو مدینۃ العلم ہے، جو باب مدینۃ، وہ مرکز ہے. دیکھیے گرڈ اسٹیشن ہوتا ہے نا، جہاں سے سارے کیا لیتے ہیں؟ روشنی لیتے ہیں. گرڈ اسٹیشن بند ہوا تو امام برگا کا نور بھی ختم ہو گیا. تو اصل جو منبع نور ہے وہ اہل بیت ہیں، وہ نبی ہیں، وہ امام ہیں، وہ انبیاء، جو منبع نور ہیں وہاں سے نور آتا ہے. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی تاریں وہاں سے متصل ہیں، وہاں سے ہمیں نور آتا ہے. تو اپنا نور بڑھا سکتا ہے کیونکہ وہ جو منبع نور ہے، جو نور کا مرکز ہے، وہاں لامحدود نور ہے، وہاں پہ کوئی حد نہیں ہے. تو جتنا علم لینا چاہے، جتنا نور لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن پہلی شرط یہ ان سے کنیکٹڈ ہو جا. پہلی شرط ہے کنیکٹڈ ہو جا. اگر کنیکٹڈ نہیں تو نور تو آئے گا نہیں، ویسے ہی نہیں آئے گا. اس لیے خدا آیت الکرسی میں کہتا ہے یہ خرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا، خدا ان کا ولی ہے جنہوں نے ایمان لایا. تو پہلی منزل ایمان. جب تو ایمان لائے گا تو کنیکٹڈ ہو جائے گا، جب تو کنیکٹڈ ہو جائے گا وہ تیرے وجود کے اندھیرے کو ختم کرے گا اور آل محمد کا نور ڈال دے گا. یہ وہ نور ہے جو اس منبع سے آتا ہے، لیکن پہلی شرط ہے تو کنیکٹڈ ہو جا. لیکن پہلے نور کو سمجھے پھر بتاؤں ہم کنیکٹ ہوں تو کیسے ہوں. پہلے اس نور کو سمجھ. نور عقل کا نام ہے، عقل نور کا نام ہے. عقل کو نور کیوں کہا گیا؟ دیکھیے
ये कमरा बंद है, आपको नहीं पता कमरे के अंदर क्या है, इसका मतलब आप में जहालत है, इसको जहल कहते हैं। इल्म का न होना जहल है। जो अंदर है वो गायब है, क्योंकि आपने देखा नहीं, वो गायब है। और क्योंकि आपके पास इल्मुल गायब नहीं है तो आप देख नहीं सकते। अच्छा, खुद इल्मुल गायब का लफ्ज़ बड़ा अजीब है। किसका इल्म? जो गायब है। हालांकि गायब इल्म है ही नहीं कि जिसका इल्म हो। इल्मुल इल्म होता है, इल्म उसका होता है जिस जब इल्म है तो गायब नहीं है। बहस ये छिड़ती है मासूमीन के पास इल्म गायब है कि नहीं है। मैं कहता हूँ कोई चीज़ उनके लिए गायब है ही नहीं तो इल्म कैसा? गायब वो हो जो छुपा हुआ हो, और जो चीज़ उनके लिए छुपी हुई नहीं है तो उसका इल्म कैसा? उसे हुजूर कहते हैं। हम अपने लिए कह सकते हैं कि हमारे पास इल्म गायब नहीं है, क्योंकि इस कमरे में जो कुछ है मुझे नहीं पता। तो जब कमरा खोलूँगा तो वो चीज़ें नज़र आएंगी। जब चीज़ छुप जाती है तो वो जुल्मत में होती है। तवज्जो से सुनिएगा, जब चीज़ छुप जाती है वो जुल्मत में। मिसाल के तौर पे आप कमरे में गए, ये टेबल, ये कुर्सी, ये पेन, ये शॉपर, ये पेंसिल, ये कॉपी, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर लाइट बंद हो तो चीज़ें नज़र नहीं आती, मतलब जुल्मत। जब रोशनी पड़ती है तो वो चीज़ें जो छुपी हुई थी वो ज़ाहिर हो जाती हैं। इस ज़ुहूर को इल्म कहते हैं। पहले इल्म नहीं था, जब रोशनी आई तो चीज़ जाहिर हुई, जब जाहिर हुई तो उसका इल्म आ गया कि यहाँ पे एक पेंसिल है या दो पेंसिलें हैं, शॉपनर है या दो शॉपनर है, उसका इल्म आपके जहन में आ गया। तो ये जो रोशनी है, ये जो नूर है, ये गैब को मिटाता है। जब गैब मिटता है तो जहालत जाती है, जब जहालत जाती है तो इल्म आ जाता है। तभी फरमाए अना मदीना, हम वो इल्म है। जब ये इल्म तुम्हारी जहालत पे पड़ेगा तो तुम्हें पता चलेगा कोई खुदा है। नबी ने अरब के जाहिल मुआशरे में आकर उनकी जुल्मतों को चीरा अपने नूर से। नूर का मतलब क्या है? अपनी अकल से। नबी ने बताया कोई खुदा है तो जुल्मत मिटी, रब होने का इल्म आया। नबी ने बताया वो कदीर है, वो रब है, वो अलीम है, वो बसीर है, वो समी है। जैसे जैसे बताते गए जुल्मत मिटती गई, नूर बढ़ता गया। नूर यानी रोशनी, रोशनी यानी चीज़ों का जाहिर होना। नबी जाहिर करते गए, जहूर होता गया, चीज़ें जाहिर होती गई। तो फरमाया अकल उसी नूर का नाम है। जब हम कहते हैं नबी नूर हैं, यानी नबी अकल हैं। अकल अव्वल, जिसकी अकल का जर्रा जर्रा पूरी कायनात में बांटा गया, जो जर्रा हमें मिला। अब फरमाते इस जर्रे अकल को तू अकल कामिल में बदल सकता है। अहले बैत या इंसान कामिल उसे कहते हैं। देखिए, इंसान कामिल यानी कंप्लीट ह्यूमन, कामिल इंसान। डार्विन की थ्योरी तो हमारे पास है नहीं ना। वो कहता काम इंसान पहले बंदर था, फिर पूंछ गिरी, फिर खड़ा हुआ, फिर इंसान बना। लेकिन जो इस्लाम में इंसान कामिल का तस्वर है वो क्या है? जब हम कहते हैं अली इंसान कामिल है, मोहम्मद मुस्तफ़ा इंसान कामिल है, हुसैन शहीद इंसान कामिल है, क्या मतलब इंसान कामिल है? क्या उनके जिस्म में कोई एक्स्ट्रा चीज़ थी तो हमारे पास नहीं है? क्या इंसान कामिल की तीन आँखें होती हैं? क्या इंसान कामिल के चार कान होते हैं? क्या इंसान कामिल के दांत हमसे ज़्यादा होते हैं कि हम कहें इसमें कम्प्लीट है ये और हम अनकम्प्लीटेड हैं, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास है, ये कामिल है, मैं नाम नहीं सुन। फरमा नहीं, ये कमाल इंसान जिस्म से नहीं है कि हम कहें वो इंसान कामिल है, इसका मतलब उसके जिस्म में कोई एक्स्ट्रा चीज़ है। कमा इंसान कामिल का मतलब यह है कि मेरी अक्ल नाकिस है, उसकी अक्ल कामिल है। वो अक्ल में इंसान कामिल है, उसकी अक्ल इतनी बुलंद है। अब इमाम से पूछा गया, मौला हम भी इंसान कामिल बनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी अक्ल कमाल तक पहुंचे। कयामत में अक्ल की बुनियाद पर सवाब दिया जाएगा, अक्ल की बुनियाद पे जन्नत दी जाएगी। कभी भी अहले बैत ये नहीं कहेंगे बड़ा खतीब था, बड़ा नूह खान था, बड़ा आजादार था, बड़ा नमाजी था। नहीं नहीं, अगर अक्ल बड़ी थी तो जन्नत बड़ी मिलेगी। सलमान ईमान के 10वें दर्जे पर, फलां 7वें दर्जे पर, ये दर्जात है क्या? क्या सलमान नमाज ज्यादा पढ़ता था और अबू ज़र नहीं पढ़ता था? क्या मैं समय तमार नमाज कम पढ़ता था और सलमान की नमाज है? फरमाया नहीं, सलमान की अक्ल ज्यादा थी और इकमाल अक्ल तुझे जन्नत तक पहुंचाती है।
جب برین آپ کا کمپلیٹ ہو جائے, عقل کامل تھی اس کی دلیل ہے, جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں, ابو ذر نے تلوار نکالی, کہ ابو ذر کافی جلالی تھے, تلوار نکالی, اور نکالنے کے بعد سلمان کو ڈانٹنے لگا. تاریخ کے عجیب جملے ہیں, ابو ذر نے بھی تلوار نکالی, زبیر نے بھی تلوار نکالی علی کے دفاع میں. ایک مرتبہ تلوار دفاع میں نکلتی ہے, ایک مرتبہ جنگ جمل میں علی کو مارنے کے لیے نکلتی ہے. تلوار وہی ہے لیکن عقل وہ نہیں رہی. پہلے عقل علی کی فیور میں تھی, اب اس کی عقل علی کے مقابلے میں آ گئی. یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ایک لمحہ ہم حسین کی محفل میں, لیکن مجلس سے باہر گئے کوئی ایسی محفل آئی, اسی لمحے ہم شیطان کی محفل میں چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ عقل صراط مستقیم پہ نہیں ہے, اس میں زگ زیگ آ رہا ہے, یہ کبھی اوپر چھلانگ لگا رہی ہے, کبھی نیچے آ جا رہی ہے. اور امام فرماتے ہیں جس کی عقل اوپر نیچے ہو, علی والا ہو ہی نہیں سکتا. علی والے کی عقل اسٹریٹ ہوتی ہے, اس میں تلاطم نہیں ہوتا. المؤمن کجبل الراسخ, مؤمن کی مثال مضبوط پہاڑ کی طرح ہے. اور سائنس کہتی ہے پہاڑ جتنا باہر ہے تین گنا اندر ہے. ایمان کی مضبوطی یعنی اندر سے تو اتنا گہرا ہو کہ دنیا کے طوفان تجھے ہلا نہ سکیں. آج ایک ٹی وی کا ڈرامہ ہمیں ہلا دیتا ہے, ایک ایموشنل گانا سنتا ہے تو جوان اتنا روتا ہے. کہاں گئی تیری عقل, کہاں گیا تیرا شعور, کہاں گئی تیری فکر؟ اس لیے فرمایا رات کو شاعری پڑھنا مکروہ ہے, کیونکہ عقل کو زائل کرتی ہے, ایموشنز کو بڑھاتی ہے. رات کو شاعری مت پڑھا کرو, پہلے بھی تجھے سونا ہے, اور سیڈ ہو گئے تو پھر پتہ نہیں کیسے کیسے خواب دیکھو گے. پھر فون ہمیں آتا ہے, مولانا تعبیر کیا ہے؟ شعر تو نے پڑھا, تعبیر میں بتاؤں. سلوات پڑھے محمد والے ہوں, یہ رات عبادت کے لیے آئے. اس رات کو نور کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے, تفکر کے ذریعے سے, تفکر کے ذریعے سے. ایک معصوم, ایک عابد, ایک عارف بتائیے جو رات کو کمپلیٹ سوتا رہا ہو. کربلا شب دس دیکھیے, سب جاگ رہے ہیں, یہ نور لے رہے ہیں اس منبع سے, اس مرکز سے نور لے رہے ہیں, اپنی عقلوں کو تنومن کر رہے ہیں. لیکن ہم نے عقلوں کی فیڈ کسی اور کے ہاتھ میں دے دی. یہ کنیکشن جو میں بتا رہا ہوں نا اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے. عقل جب تک متصل نہ ہو علی اور آل علی سے, تبھی تک تو کربلا ہی بن نہیں سکتا. کربلا بنی کیوں؟ تاکہ متوجہ کرے, مردہ جسم کو شوق لگانے کے لیے حسین نے کربلا کو وفا کیا. وہ معاشرہ جو مردہ ہو, اس ٹاپک میں داخل نہیں ہوتا, کل جاؤں گا. تو فرمایا عقل کو مضبوط کرو اس منبع کے ذریعے سے. مولا کیسے کرو, اس برین کو پاورفل کیسے کرو؟ کہ دیکھو جسم ہے, جسم کی بھی غذا ہے, کھانا ہے نا جسم کو دیتے ہو, جسم پاورفل ہوتا ہے. جسم کا کھانا کیا ہے؟ پھل کھاؤ, فروٹ کھاؤ. باڈی بلڈنگ کرنے جاتے ہو, پروٹین لو تاکہ جسم موٹا ہو جائے. اب سوال یہ ہے میری عقل کیسے موٹی ہو, اس کو امپروو کیسے کروں؟ مرغیاں کھا کے, میکڈونلڈ پہ برگر کھا کے, ہر کھانے کے بعد پیپسی پی کے کیسے مضبوط کروں اس عقل کو؟ امام فرماتے عقل کی غذا ایک ہی چیز ہے, جب تک وہ عقل کو نہیں دو گے عقل مضبوط نہیں ہوگی. مولا عقل کی غذا کیا ہے؟ فرما سنتے بھی ہو, پوچھتے بھی ہو. انا مدینۃ العلم و علی الباب. عقل کی غذا ہے علم, جب تک علم اپنی عقل کو نہیں دو گے یہ عقل مضبوط نہیں ہوگی. اور ہم علم سے کتنا دور ہیں. نالج آج ویسٹرن دنیا ان جوانوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے جن کے پاس نالج ہو. کافر کو بھی پتا ہے کہ نالج سے بڑا کوئی پاور ہے ہی نہیں. یہ نالج ہے جو برین کو مضبوط کرتا ہے, نالج آپ کی عقل کو مضبوط کرتا ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں جو عالم ہے وہ کبھی بھوکا مر ہی نہیں سکتا. دنیا کتنی بھی آگے نکل جائے لیکن علم کے سامنے جھک جاتی ہے. 70 سال کا بوڑھا بھی کیوں نہ ہو لیکن جب علی کے سامنے آتا ہے تو جھک ہی جاتا ہے. ان کے یہاں بنیاد عمر تھی, اہل بیت کے یہاں بنیاد عقل تھی, علم تھی. آپ نے مولا کو امام مانا کیوں؟ علم کی بنیاد پہ نا. کسی نے مجھے کہا کہ مولانا علی کو پہلا امام کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں مانتا, لیکن تو ایک کام کر, پھر میں چھوڑ دوں گا علی کو. کہ کیا؟ میں نے کہا علی کی جگہ پہ ایسا لا جو علی سے بہتر ہو. سمپل سی دلیل ہے, علی کی جگہ پہ ایسا لا جو علی سے بہتر ہو. کس میں بہتر ہو؟ میں نے کہا ایسا امام لا جو کبھی میدان سے بھاگا نہ ہو, ایسا امام لا جو موت کے بستر پر شب ہجرت سو رہا ہو بلکہ جگہ جگہ پہ رو نہ رہا ہو. ایسا امام لا جو سلونی سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے، چھوٹا چھوٹا مسئلہ بیٹیوں سے پوچھتا ہوا نظر نہ آئے. یہ کس کا فیصلہ؟ عقل کا فیصلہ. عقل فضائل کو پسند کرتی ہے، رذائل سے نفرت کرتی ہے. یہ فضیلت کو پسند کرتی. آپ نے مولا کو امام مانا کیوں؟ سوچو تو صحیح. اتنا آسان ہے علی کی امامت کو ثابت کرنا، کیونکہ علی سے افضل کوئی تھا نہیں. علم میں، تقویٰ میں، جہد میں، ہر چیز میں مولا علی افضل تھے. تو فرمایا اپنے برین کو متصل کرنا اس نور سے. نور کا مطلب غفلت کو دور کرنا، نور کا مطلب جہالت کو مٹانا. اہل و بیت نور تھے، اس کا مطلب یہ ہے یہ انسان کامل تھے. انسان کامل کا مطلب یہ ہے ان کی عقلیں کیا تھیں؟ کمپلیٹ تھی، کمپلیٹ عقل تھی. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ہمیں ذرہ عقل دیا. معصوم فرماتے ہیں دو عقلیں تمہارے وجود میں ہیں. آج اشارہ کروں گا، کل انشاءاللہ میں تفسیر میں جاؤں گا. فرما ایک عقل، عقل طبعی جسے کہتے ہیں نیچرل وزڈم، نیچرل عقل، بائی نیچر تیرے وجود میں تھی. تو پیدا ہوا، 7 سال کا ہوا، تیرے وجود میں شعور پیدا ہو. یہ شعور عقل ہے. شعور یعنی کیا؟ کہتے ہیں بچہ ممیز ہو گیا. ممیز کا مطلب 7 سال میں بچہ ممیز ہوتا ہے. ممیز کا مطلب کیا؟ اس میں تمیز آتی ہے. کس چیز کی تمیز؟ اچھائی برائی کی. یعنی دو چیزوں کو آپس میں کمپیئر کرنا جانتا ہے اور نتیجہ اخذ کرتا ہے. بچہ چھوٹا ہے لیکن اسے پتا ہے ظلم بری چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے. یہ بچے کو پتا ہے کیونکہ ہم نے اس کی فطرت میں رکھا. جس طرح خدا پرستی انسان کی فطرت میں، اب امریکہ والوں نے، مغرب والوں نے خدا کو چھوڑ دیا لیکن خدا پرستی تو نہیں گئی نا. تقریباً 350 فرقے امریکہ میں بن گئے جنہوں نے مختلف خدا بنائے. انسان کو خود کو خالی تو کرنا ہے نا. دیکھیے آپ کو بھوک لگے، یہ بھوک ایک پاور ہے، اس بھوک کو بجھانا تو ہے. اب کیسے بجھاؤ؟ مرغی کھا کے بجھاؤ، یا خنزیر کھا کے بجھاؤ، یا دال کھا کے بجھاؤ، یا سیب کھا کے بجھاؤ؟ بھوک کو تو بجھانا ہے. بھوک کسی بھی صورت میں بجھنی ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے. انسان میں شہوت آتی ہے، اب شہوت کو بجھانا تو ہے. اب تیری مرضی، آرام سے بجھا یا حلال سے بجھا، بجھانا تو ہے. انسان میں خدا پرستی تو وجود میں آئے. اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، یہ کسی روحانیت کے پیچھے ہے. کیونکہ اس کے اندر روح ہے، اس کو اسپریچول پاور بھی چاہیے، اس کو روحانیت بھی چاہیے. اب کیونکہ یہ دین سے دور ہے، بجھانی تو ہے. پھر یہ کبھی یوگا کرتا ہے. یہ یوگا کیا ہے؟ چند منٹ چپ بیٹھ جاتا ہے، خاموش بیٹھ جاتا ہے. سکون اس کو چاہیے، یہ ڈپریشن میں، یہ پریشانیوں میں. اب ڈاکٹر گولی دیتے ہیں، انزائٹی کی گولی کھا لو، ڈپریشن دور ہو جائے. یہ ڈپریشن کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے ڈپریشن کو روحانیت سے ریلیز نہیں کیا. اب ڈپریشن ہے، پریشانی ہے. اب یو کے چلے جائیے، جب سیٹرڈے سنڈے کی رات آتی ہے تو میں نے دیکھا روڈوں پہ اتنا رش، اتنے لوگ نکلے. کہ مولانا پورا مہینہ، پورا ہفتہ کام کرتے ہیں اور ایک دن اپنا ڈپریشن ریلیز کرنے آتے ہیں. کس چیز سے ریلیز کرتے ہیں؟ ان کی سوشل لائف، یورپ کے لوگوں کی جو سوشل لائف ہے نا، وہ کیسینوز میں، ان چیزوں، مقاموں پہ جمع ہوتے ہیں جہاں پہ شراب پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور نشہ ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈپریشن کو ریلیز کر لیا. اگر شراب تیرے ڈپریشن کو ریلیز کرتی، اگلے ہفتے تجھے پھر پینی نہ پڑتی. اس کا مطلب ریلیز نہیں ہو رہا، یہ دھوکہ دے رہے ہم خود کو. ریلیز ہو رہا ہے، اگر ریلیز ہوتا پہلی مرتبہ میں ہو جاتا، لیکن نہیں ہو رہا. کیونکہ یہ دین سے دور ہے، لیکن یہ خواہش دل میں رکھی تو گئی ہے. اللہ کی عبادت وجود میں آئے. اب فرق نہیں پڑتا یہ گائے کے پیچھے جائے، بت کے پیچھے جائے، کہیں نہ کہیں جا تو رہا ہے. اس کا مطلب فطرت میں خدا پرستی آئے. اہل بیت فرماتے ہیں ہم ان خالی جگہوں کو بھرنے کے لیے آئے. کہیں ایسا نہ ہو تو اپنا ماتھا غلط جگہ پہ ٹیک لے، کہیں ایسا نہ ہو تو کسی غلط آدمی کو اپنا امام مان لے، کہیں ایسا نہ ہو تو اپنے وجود کو جب خالی کرنا چاہے کسی غلط جگہ پہ خالی کرے. یا ہم تجھے بتائیں کہ تجھے جھکنا کہاں ہے، تجھے روکنا کہاں ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب تمہاری عقل بلند ہو جائے گی، جب اس عقل میں یہ پاور آئے گا. اور یہ پاور کب آئے گا؟ جب عقل متصل، کس سے متصل ہوگی؟ جب اس عقل کو غذا دو گے. کون سی غذا دو گے؟ جب اس عقل کو علم دو گے. کس سے علم لے کر دو گے؟ باب مدینۃ العلم. مسلمانوں کے پاس بھی بہت علم ہے، لیکن فرق یہ ہے ان کا روٹ الگ ہے، ہمارا روٹ الگ ہے. جہاں سے ہم لائٹ لینا چاہتے ہیں وہ جگہ الگ ہے، جہاں سے صحیح پاور آتا ہے اور جس میں لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں. اور ان کی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی طارق جمیل جھٹکا لگا رہا ہے، کبھی محمد علی انجینئر جھٹکے لگا رہا ہے تو بڑے پریشان ہیں، بریلوی بھی پریشان ہے، بیچارے اہل حدیث بھی پریشان ہیں، اتنے ان کو جھٹکے لگے، اور کہیں پہ اگر جھٹکا نہیں لگ رہا وہ اہل بیت کی مجلس میں آنے والے ہیں جو مطمئن آئیں کہ ہم نے امام واقعا سچا چنا، ہم نے واقعا معصوم سچے بنائے. دیکھیے بحث چھڑ جائے گی، اس میں جانا نہیں چاہتا. معصوم فرماتا ہے انسان اس کو علم کے ذریعے سے غذا دے، برین کو پاورفل بنا. انشاءاللہ میں کل تفصیل میں جاؤں گا، جو میں نے روایت پڑھی کہ تمہیں ایک عقل طبعی دی، ایک نیچرل وزڈم عقل دی، اس عقل طبعی کو عقل سماعی سے مضبوط کرنا ہے. سماعی یعنی کیا؟ سماعت کے ذریعے سن کر تجھے اس عقل کو مضبوط کرنا ہے، یعنی سن کر اپنی عقل کو مضبوط کرنا ہے. اور انسان کانوں سے سنتا ہے، اور سائنس نے ثابت کیا سب سے پہلے بچہ شکم مادر میں جو اس کے چیزوں میں جو چیز ایکٹیو ہوتی ہے وہ اس کی سماعت ہے. یعنی چار مہینے میں یہ ماں کی آواز کو پہچانتا ہے، تبھی سیدہ حسین سے باتیں کیا کرتی تھی. اس لیے مستحب ہے جب بچہ چار مہینے کا ہو نام رکھ لو. ہمارے فون آتے ہیں، مولانا بچہ پیدا ہو گئے نام کیا رکھیں؟ بھائی جب شکم میں تھا سوچ لیتے. بولے مولانا پتہ نہیں لڑکا ہے لڑکی ہے. میں نے کہا دو نام رکھ لو. یا بوڑھی عورتوں کی باتوں پہ چلو، لاتے زیادہ مارے تو لڑکی ہے، سست ہو تو لڑکا ہے. آج کل تو الٹرا ساؤنڈ بھی آ گیا، پتہ تو چل جاتا ہے نا. نام ضرور رکھو اس بچے پر. حضرت محسن پیدا نہیں ہوئے لیکن سیدہ نے نام رکھ لیا تھا. تو نام بچے پہ رکھو، اور ماں کو چاہیے بچے سے باتیں کرے، کیونکہ اس کی سماعت کیا ہے؟ ایکٹیو ہے. تربیت شکم مادر سے ہوتی ہے، یعنی کہ پیدا ہونے کے بعد. جب اہل سنت شیعوں کو کہتے تھے تمہارے پاس کوئی حافظ نہیں ہے، لیکن واقعا تشیع نے جب جب جواب دیا ایسا دیا کہ پھر پلٹ کے انہوں نے کچھ بولا نہیں. ہم نے ایسا حافظ ان کو دکھایا، وہ تھک گئے لیکن ابھی تک ایسا حافظ پیدا کر بھی نہ سکے. کہ تمہارے پاس نابینا حافظ ہیں، بوڑھے حافظ ہیں، ہم تجھے ایسا حافظ بنا کے دیں گے. چار سال کا محمد حسین تباہ تباہ، چار سال کا بچہ، آج تک انہوں نے ایسا حافظ پیدا کیا ہی نہیں. یہ طاقت آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ یہ تربیت کہاں سے ملی؟ واقعا اگر اہل بیت کا در نہ ہوتا، کیوں محمد علی انجینئر کہتا ہے کہ بھائی جو توحید شیعوں کے پاس ہے، اہل سنت تمہارے پاس تو وہ ہے ہی نہیں، نہ تمہاری بخاری میں ایسی توحید ہے نہ مسلم میں. شیعوں کے پاس اگر شیعوں کی توحید کو دیکھنا ہے تو جاؤ دعائے کمیل پڑھو، اگر شیعوں کی توحید کو دیکھنا ہے تو جاؤ نہج البلاغہ کے خطبوں کو پڑھو، پتہ چلے خدا ہوتا کیا ہے. کہ تمہارا خدا تو یہ ہے کہ جہنم کہے گی حل من مزید حل من مزید، اے خدا میرا پیٹ بھر نہیں رہا، اور اللہ پاؤں ڈالے گا اور کہے گی بس میں بھر گئی. جس توحید میں خدا کا جسم ہو، یعنی خالص دین دیا آپ کو اہل بیت نے، خالص دین جس میں اتنے تفرقے فتنے تھے نبی کے جانے کے بعد، کہ نبی وہ نماز جو دن میں پانچ مرتبہ پڑھتے تھے اس نبی کی نماز کو بھی مسلمان بچا نہ سکا. بھائی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، چلو باندھ کے پڑھتے تھے تو کہاں رکھتے تھے ہاتھ؟ سینے پہ، ناف پہ، ناف کے نیچے. تو اتنا نہیں سمجھ سکا جو دن میں پانچ مرتبہ نبی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے اس میں الجھا ہوا ہے. تو ان الجھنوں سے آپ کو نکالا حسین ابن علی نے، ان الجھنوں سے نکالا کربلا نے. یہ آہستہ آہستہ اہل بیت نے تربیت کی. 72 سے آج ان کی تبلیغ کی وجہ سے 300 ملین شیعہ ہیں، اور دن بدن بڑھ رہے ہیں. یہ اس مجلسوں کا اثر ہے، یہ کربلا کا اثر ہے، اس نور کا اثر ہے. لیکن سوال یہ ہے، ہم خیمے حسین میں تو آ گئے لیکن ابھی تک اس خیمے میں ہمیں باقی رہنا ہے، عقل کو بڑھانا ہے اور کمال انسانیت کے مقام کو چھونا ہے. ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، مولا کہ مولا مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہوں، میرے وجود میں نفاق ہے. امام نے کہا ایسا کیوں لگتا ہے؟ کہا مولا جب آپ کی محفل میں آتا ہوں، بڑا نیک بڑا متقی، کیونکہ آپ کی محفل میں شعاع نور کا اثر ہوتا ہے، لیکن جیسے آپ کی محفل سے باہر جاتا ہوں مولا پھر سے ویسا بن جاتا ہوں، لوگوں کے رنگ میں رنگ جاتا ہوں. مولا آپ کا شیعہ تو ایسا نہیں ہوتا نا، جیسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے ویسا باہر. یعنی مومن مجلس میں آئے تو بڑا تمیز میں، اخلاق میں،
مولانا سے ملے تو السلام علیکم مولانا کیسی طبیعت ہے، لیکن دوست پہ غصہ آ جائے تو گالم گلوچ. اس کا مطلب جیسا مجلس میں تھا ویسا باہر نہیں ہے. جس ادب سے تو مجلس میں بیٹھا، کیونکہ عقیدہ ہے کہ سیدہ آتی ہیں، اہل بیت آتے ہیں ان کے حضور میں، یہ حضور باہر جا کے باقی رہتا نہیں ہے. کہا مولا یہ نفاق ہے، امام نے کہا نفاق تو ہے. پھر کہتا مولا کوئی ایسی نشانی بتائیے، اگر میں آپ سے بہت دور چلا جاؤں، مثلاً آپ کو دیکھ نہ پاؤں، کسی اور شہر میں ہجرت کر کے چلا جاؤں جہاں پہ آپ کی محفل میرے نصیب میں نہ ہو، جیسے ہم آئیں. ہمارے نصیبوں میں اہل بیت کی محفل نہیں ہے، نصیبوں میں یہ مجلسیں ہیں، یہ علم کی محفل ہے. اس محفل میں آ کے ہم تھوڑا بہت اہل بیت کو سمجھتے ہیں، تھوڑا بہت ان کی فیلنگس ہمارے وجود میں آتی کہ اہل بیت کا اخلاق، اہل بیت کا کردار، اہل بیت کی تبلیغ کیسی تھی، اس محفل میں فیل کرتے ہیں. لیکن کہا مولا اگر میں باہر چلا جاؤں ہجرت کر کے اور میں دیکھنا چاہوں کہ آپ کے خیمے میں اب تک باقی ہوں کہ نہیں ہوں، تو مجھے پتا کیسے چلے کہ میں آپ کے خیمے سے کہیں دور تو نہیں ہو گیا، میں کہیں آپ سے بہت دور چلا تو نہیں گیا. مولا وہ احساس جب مجھے پتا چلے کہ واقعاً اب بھی ایک رمق میں آپ کے خیمے میں باقی ہوں، اب بھی ایک قطرہ میرے وجود میں آئے معرفت کا، مولا کیسے پتا چلے؟ بہت پیارا جملہ میرے چھٹے امام کا، فرمایا جب بھی دیکھنا چاہو کہ اب بھی تیرا دل ہمارے خیمے میں ہے کہ نہیں ہے، ایک کام کیا کرو. مولا کون سا کام کروں؟ فرمایا اپنا رخ کربلا کی طرف کرو اور میرے مظلوم دادا حسین کو سلام کیا کرو اور اس کے مصائب کو یاد کیا کرو. اگر تم نے رخ کیا، یاد کیا، سلام کیا، اگر یہ سب کرنے کے بعد تیرا دل ٹوٹ جائے اور تیرا دل کرے کہ تو روئے، تیری آنکھوں سے آنسو آنے لگے، تو فرماتے ہیں سمجھ جانا اب تک تو ہمارے خیمے میں باقی ہے. لیکن اگر حسین کے مصائب پر بھی تجھے رونا نہ آئے، اسے یاد کر کے بھی تمہارا دل نہ ٹوٹے، تو سمجھ جانا یہ دل پتھر ہو گیا، گناہوں کی قساوت نے تمہارے وجود کو کالا کر دیا، یہ اتنے دھبے لگے کہ اب حسین کا غم بھی تمہارے دل کو نرم کر نہیں پا رہا. اسی لیے فرماتے صبح اور شام حسین کو سلام کیا کرو، یہ ٹیسٹ روزانہ کیا کرو اپنے وجود کا، کم از کم ہفتے میں ایک بار کیا کرو. اسی لیے کہتے ہیں زیارت عاشورہ روز پڑھو تاکہ دل کی نرمی باقی رہے، وجود کی نرمی باقی رہے، صلاحیت بنے اس دل میں کہ جب ولایت کا بیج آئے، جب اہل بیت کا فرمان آئے، تو یہ فرمان، یہ بیج جب تمہارے وجود میں جائے ایک تنومند درخت میں بدل جائے، دلوں کو کربلا لے جائیں اور اسی سلام کے ذریعے سے اپنے آقا حسین کے چند جملے مصائب کو پڑھیں. علماء فرماتے جب مسائل شروع ہوں تو تصور کیا کرو کربلا میں. کسی مومن نے کہا تھا مولانا جب میں کربلا گیا، جب راستے میں جا رہا تھا تو میں نے سوچا تو یہ تھا کہ جیسے گاڑی میں چڑھوں گا کربلا کی طرف تو مجھے رونا آئے گا، کرونا نہیں آئے. کہ کربلا میں اترا شہر میں، حسین کا روزہ دیکھ رہا ہوں، کہا اب بھی رونا نہیں آئے گا. میں نے کہا اتنا دل قسی ہو گیا، ارے تو کربلا میں حسین کی زیارت پہلی مرتبہ، کہا کب بھی رونا نہیں آیا. کہا اتنا اداس ہوا، کروں تو کیا کروں، کیونکہ معصوم نے فرمایا تھا نہ چاہتے ہوئے رونا آ جائے. ایک مرتبہ مومن کوشش کرتا ہے روں، ایک مرتبہ تو دل ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے رو پڑتا ہے ضبط نہیں کر پاتا. کہتے مولانا میں مولا کے حرم میں گیا، اب بھی رونا نہیں آ رہا، اتنا میں پریشان تھا، ارے پہلی مرتبہ کروا تو جو رونا کیوں نہیں آ رہا. کہتا ایک مرتبہ آگے گیا، بس نگاہ زری پہ پڑی، کہ اللہ جانے مجھے کیا ہوا، میں اندر سے ٹوٹ گیا. اب کہتا ہے میری سسکیاں رک نہیں رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ رونا آ کہاں سے رہا ہے. جس طرح چشمہ پانی پھینکتا ہے، اسی طرح میری آنکھوں سے گریہ رک نہیں رہا تھا. اور کہا وہ رونا اب جب بھی کربلا کی یاد آتی ہے، رات کو سو جاتا ہوں تو نیند میں ایسے ہی رو پڑتا ہوں، کبھی حسین کی زری کو دیکھتا ہوں. یہ وہ کشش ثقل ہے جو حسین آپ کے روح کو کھینچتے آئے، یہ عادت دل میں ہونی چاہیے اور یہ ڈیولپ ہوتی ہے جتنا آقا حسین کو سلام کرو گے سب مل کے. بلند ہونی چاہیے. سجاد نے یہ جملہ کہا, سنو گے کون سا جملہ کہا؟ فرمایا کسی نبی نے ایسا جملہ نہیں کہا جو مولا سجاد نے کہا. رو کر کا اے کا
ہو نہ سجاد پیدا ہوتا نہ زینب کا کھلا سر مصیبت بڑی ہے جملہ بھی بڑا فرمایا ہے مومن کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو جب تو روتا ہے تیرے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جائے تیرے حق میں دعا کرتی ہے خدا یہ میرے حسین کا دادا روایت بڑی سخت ہے لیکن میرا دل کر رہا ہے آج اس روایت کو پڑھوں کیونکہ امام زمانہ فرماتے ہیں جس محفل میں دو بیویوں کے مصاحبوں میں ضرورت آج اپنے مولا کو دعوت دو فرمایا ایک وہ مجلس جس میں زینب کے مصاحب ہو دوسری وہ مجلس جس میں سکینہ کے مصاحب ہو پوچھنے والے نے کہا مولا دربار میں ایسا کیا ہوا کیونکہ امام زمانہ نے بھی ان ہونٹوں کو یاد کیا جن پہ چھڑی ماری گئی یعنی امام نے دربار کو یاد کیا کہ مولا دربار میں کیا ہوا کیسا ضرور ہوا عجیب جملے روایت کے فرمایا ایک رسی میں اٹھارہ گردن بندی تھی قدیمی مومنوں مجھے ایک سوال کا جواب دو جب اٹھارہ گردنوں میں ایک رسی ہو کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا اسی لیے امام سجاد فرماتے ہیں جب میں اپنی کمر کو سیدھا کرتا تھا تو باقر کی آواز آتی تھی بابا میرا گلا گھٹ رہا ہے فرمایا ہے میرے چانے والوں پورے سفر میں میری کمر جھکی ہوئی تھی یعنی ایسے سفر کی فرمایا ایک رسی میں اٹھارہ گردن یہاں یزید دربار میں آیا اپنے تخت پہ بیٹھ اللہ جانے شمر نے یزید کے کانوں میں کیا کہا شاید کہو یزید ایک بچی ہے جو پورے سفر میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے وہ بابا کا سر مانگ رہی ہے اگر اجازت تو بچی کو بابا کا سر دکھایا جائے ملبو نے فوراً سوال کیا وہ بچی کہاں ہے ملبو نے رسی میں بندی ہوئی گردن کی طرف اشارہ اب یزید نے سکینہ کو دیکھا پہلا سوال کیا ہے بچی تیرا نام کیا ہے اب روایت کے جملے آئے میرے ہاتھوں کو دلکھیے گا ملکو نے پوچھا اے بچی تیرا نام کیا ہے راوی کہتا ہے سکینہ نے بولنا چاہا بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہ نکلی دوبارہ ملعون نے پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے امام فرماتے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی تیسری مرتبہ ملعون نے غصے میں آ کر پوچھا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے یہاں سجاد کی آواز نکلی فرمایا ملعون بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے بچی کی آواز کیسے نکلے ملو نے اشارہ کیا رسی کو کھولا جائے فرمایا رسی کو کھولا گیا سکینہ نے دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ ہے حسین کی بیٹی ہوں اب ملو نے بڑا عجیب سوال کیا کہ لگتا ہے تو پیاسی ہے سکینہ نے سجاد کو دیکھا جواب دوں کہ میں جواب دو کہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہم نے پوچھا تھا انہوں نے بتایا نہیں تھا سکینہ نے گردن سے اشارہ کیا پیاسی ہوں ملو نے کہا لگتا ہے تجھے بھوک بھی لگی ہے تو نے کچھ کھایا نہیں ہے سکینہ نے کہا سفر گزر گیا میں نے کچھ بھی نہیں کھایا. اب راوی کہتا ہے ملول اشارہ کیا میرے قریبا میں تجھے کھجور دوں گا. ننی سی بچی آگے جاتی ہے میرے امام فرماتے عرب تشت میں کھجور رکھا کرتے تھے. یہاں ملو نے اشارہ کیا تشت بلایا لائے یہاں تشت سکینہ کے سامنے رکھا. میرے چوتھے امام فرماتے تشت پہ کپڑا تھا بچی کو پتا نہیں تھا تشت میں کیا ہے. ایک مرتبہ بچی نے کپڑا ہٹا آیا کیا دیکھا ایک کٹی ہوئی گردن. اللہ کسی بچی کو او بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے. بچی کو سر کو سینے سے لگایا او میرے تین دن کے پیاس بابا او میرے غریب الوطن بابا. او بابا اپنی آنکھوں کو کھولو او ذرا میرے زخمی کانوں کو دیکھو
میرے غریب. یہ سکینہ کی مظلومیت تجھے زینب کی یتیمی کا باعث ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ باعث. سب سے بڑی دعا خدا ہے ہمارے آقا امام زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کو مولا کے آواز انصار میں شریف فرما. پروردگار محمد و آل محمد ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما بدن صابر عطا فرما دل شاکر عطا فرما اور عقل سالم عطا فرما. دشمنان اہل بیت بالاخص آل یہود اور آل سعود کے شر سے مسلمانوں کو بچا مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. مظلومان جہان کشمیر یمن شام کے مظلوموں کی مدد فرما. جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے عطا فرما. بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. اعلی علیین میں درجات عطا فرما. ہم سب کو بھی شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جتنا علم اہل بیت کے درس لیا اس علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.